السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 809 سے شروع کریں گے. فقہ التقوی. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک دلوں کا تقوی اور ایک اعضاء کا تقوی، اور بنیادی تقوی دلوں کا تقوی ہے، یعنی تقوی کا اصل مقام دل ہے، اور اعضاء کا تقوی دلوں کے تقوی کے لوازم میں سے ہے. یعنی اعضاء پہ تقوی اس وقت آتا ہے جب انسانوں کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اور اعضاء کے تقوی کی دلوں کے تقوی کے بغیر کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اور پھر یہ کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہر شخص کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، جس چیز کا انہوں نے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور دوسری چیز ان مصیبتوں پر صبر کیا جائے جو تقدیر کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہیں. تو پہلی چیز تقویٰ ہے اور دوسری چیز صبر ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی آتی ہیں. انہ من یتقی ویصبر. اور اللہ نے ہر انسان میں تین قوتیں پیدا کی ہیں، خرچ کرنے اور دینے کی قوت، رک جانے اور روکنے کی قوت، اور ادراک اور فہم کی قوت. تو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق اور ہدایت دے دے، وہ ان قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ہر آسانی کی طرف جو دنیا اور آخرت میں ہے. اور جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے اور اللہ اس کے لیے ہدایت کا ارادہ نہ کرے، وہ ان قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. اور کامل ایمان اور کامل تقویٰ کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور برکتوں کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. ان برکتوں میں سے ہے عمر میں برکت ہونا، رزق میں برکت ہونا، وقت میں برکت ہونا، اور اہل اور اولاد میں برکت ہونا، مال میں برکت ہونا، نیک اعمال میں برکت ہونا. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کی بڑھنے لگتی ہیں، پھلنے پھولنے لگتی ہیں. اور ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بندے کی ضرورتوں کو پورا کر دے، یعنی اسباب نہ بھی ہوں تب بھی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. پیج 809 سے. ومنها حصول الاموال بدون جهد. اور ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مالوں کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا، یعنی انسان کو بہت بڑی محنت، مشقت، تگ و دو نہ کرنی پڑے اور اس کو مال حاصل ہو جائے. وحصول الاشیاء بدون تعب. اور چیزوں کا بغیر تھکاوٹ کے حاصل ہونا. وحصول الارزاق مباشرتاً من الرب. اور رزقوں کا اللہ کی طرف سے براہ راست حاصل ہونا. کما قال اللہ عن مریم. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا.
وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
اور زکریہ کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا، یعنی مریم علیہ السلام کا. جب کبھی زکریہ اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا، وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو حصول رزق کے لیے بہت مفید اور اہم ترین چیز اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. والآن اغلقت ابواب البرکات، اور آج کے زمانے میں برکتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وحرم منها اکثر المسلمین، اور اکثر مسلمان ان برکات سے محروم کر دیے گئے ہیں. بسبب ضعف الایمان ونقص التقوى، جس کا سبب ایمان کی کمزوری اور تقوی کا نہ ہونا. نسین اللہ فنزع منا کل شیء، ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ہم سے ہر چیز کو چھین لیا. والذی لم ینزع ذهبت برکته، اور جو چیز اس نے نہیں چھینی اس کی برکت اٹھ گئی. یا تو نعمتیں ہی نہیں رہی، یا پھر نعمتیں ہیں مگر ان میں برکت نہیں. نزع منا حب کلام اللہ، اللہ نے ہم سے کلام اللہ کی محبت چھین لی. یعنی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، مگر ہمیں اس سے محبت نہیں، بس ایک بوجھ ہے. ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں یا ویسے کسی کورس میں پڑھنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی طرف دل کھچتا نہیں. اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی اٹریکشن نہیں. جس طرح اپنے سیل فون کے لیے ہم کھچ کے چلے جاتے ہیں، کہیں اس کو بلاتے نہیں، ایسی اٹریکشن قرآن کے لیے نہیں ہے. وحب کلام رسول ہی، اور اپنے رسول کے کلام کی محبت اس نے دلوں سے نکال دی، چھین لی ہے. یعنی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ کی سیرت سے کوئی دلچسپی نہیں. اکثر لوگ زیادہ زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن حدیث کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے بخاری پڑھ لی ہے؟ کتنے لوگوں نے مسلم پڑھ لی؟ کتنے لوگوں نے باقاعدہ اس کا کوئی علم حاصل کیا؟ یا کتنے لوگوں کی زندگی میں ایز پر روٹین یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے روزانہ حدیث کا بھی مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے. بلکہ الٹا بہت سارے سو کالڈ مسلمز کہتے ہیں کہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث کس لیے؟ اس میں تو بہت سی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں یا ضعیف بھی ہیں. تو وہ اگر ایسی چیز ہے تو اس کو واضح بھی کیا گیا. وحب عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت کی محبت چھین لی گئی ہے. وحب طاعتہ، اور اس کی اطاعت کی محبت وہ دلوں سے نکال دی گئی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت مارے بندے کرتے ہیں، نماز مارے بندے پڑھتے ہیں، یعنی کہ شوق سے، محبت سے، کہ اس کا انتظار ہو کہ نماز کا وقت کب آئے گا. وحب اولیائہ، اور اس کے اولیاء کی محبت، یعنی جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی محبت، اور ان کے لیے ایک خاص دلوں میں ایک عزت اور احترام. وحب اوامرہ، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی محبت. وحب دینہ، اور اس کے دین کی محبت. دین کے لیے نہ محبت رہی نہ غیرت رہی، دنیا ہی دنیا ہمارے سامنے منزل بن گئی اور مقصد بن گیا. اسی لیے آپ دیکھیں مسجدوں کا حال کہ کتنے نمازی حاضر ہوتے ہیں، اور مدارس کہ کتنے لوگ دین پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی اولاد میں سے کتنوں کو اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں. جب یہ چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئیں، یہ ساری محبتیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرتفعت الخیرات والبرکات، بس خیرات و برکات اٹھ گئیں. لکثرت المعاصی والمخالفات، نافرمانی اور مخالفتوں کی بھرمار اور کثرت کی وجہ سے. یعنی جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں اتنی ہی پھر برکتیں ختم ہو گئیں. وقیمت الانسان بصفاتہ لا بذاتہ، اور انسان کی قدر و قیمت اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ذات کی بنیاد پر نہیں. یعنی انسان کی ورث اس کی کوالٹیز میں ہے، اس میں نہیں کہ اس کا جسم کیسا ہے یا اس کی شکل کیسی ہے. وہ وقتی طور پہ لوگوں کو امپریس کرتی ہے، لیکن وہ زیادہ دیر فائدہ نہیں دیتی. ففل مخلوقات من ہوا اکبر منہ، تو مخلوقات میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان سے بڑی ہیں. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، جراف ہے، ویل مچھلی ہے، اور بے شمار فرشتے ہیں. وہ اقوا منہ، اور اس سے زیادہ طاقتور بھی ہیں. وقیمت کل شیء ترتفع بقدر ما فیہ من الصفات، اور ہر چیز کی قیمت بلند ہو جاتی ہے ان صفات کے حساب سے جو اس میں پائی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر فیچر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی پرائس بھی بڑھنے لگتی ہے. وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْإِنسَانِ تَرْتَفِعُ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْإِيمَانِيَةِ، اور اس طرح انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ان ایمانی صفات کے حساب سے بلند ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ بقدر ما یقوم بہ من الاعمال الصالحۃ، اور ان نیک اعمال کے حساب سے جن کو وہ بجا لاتا ہے. وما یتحلى به من الاخلاق العالیہ, اور ان اخلاق عالیہ کی وجہ سے جن سے وہ آراستہ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے, کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے, کچھ سکلز ہوتی ہیں, وہ دوسروں کے فائدے کے ہوتے ہیں, آگے بڑھ کر دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو بالکل سست ہوں اور جو صرف اپنی ذات میں مگن ہیں اور وہ کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچیں اور نہ کسی کو کوئی نفع پہنچائیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی قابلیت ہو. ایسے لوگ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاں بھی جس کے اندر ایمان نہیں, تقویٰ نہیں, اخلاق نہیں, کوئی نیک اعمال نہیں, ایسے بندے کی کوئی ورث نہیں, کوئی قیمت نہیں, وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں, چاہے دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو. وَبَنُوا آدَمَ كَثِيرُونَ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ, اور آدم کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا, جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَحْسَنَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ, لیکن اللہ نے ان میں سے ان کو خریدا جو سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ کامل اور سب سے افضل تھے, اور وہ مومن ہیں. فہؤلاء خیر الناس, تو یہ جو ایمان والے ہیں نا, یہ لوگ سب لوگوں سے بہتر, وافضل الناس سب سے افضل ہیں, واکرم الناس اور تمام لوگوں سے معزز ہیں, واغلى الناس سب لوگوں سے زیادہ غالی یعنی قیمتی ہیں. وَالسِّلْعَةُ اِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ قَدَرُهَا, اگر سامان تجارت کی قدر و قیمت آپ پہ پوشیدہ ہو جائے, فَانْظُرِ الْمُشْتَرِي لَهَا مَنْ هُوَا, تو اس بات کو دیکھ لو کہ اس کا خریدار کون ہے. یعنی اگر آپ کو چیز کی قیمت نہیں پتا تو دیکھو کہ خرید کون رہا ہے. وَانْظُرْ إِلَى ثَمَنِ الْمَبْذُولِ فِيهَا, اور اس قیمت کو دیکھو جو اس میں خرچ کی گئی. وَانْظُرْ إِلَى مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ عَقْدُ التَّبَايُعِ, اور اس ہستی کو دیکھو جس کے ہاتھ پر اس بیع کا معاہدہ ہوا ہے, کانٹریکٹ ہوا ہے. فَالسِّلْعَةُ النَّفْسُ الْمُؤْمِنَةُ, پس سامان تجارت تو مومن کی جان ہے. وَالْمُشْتَرِي لَهَا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ, اس کا خریدار اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَثَمَنُهَا جَنَّاتُ النَّعِيمِ, اور اس کی قیمت دائمی نعمتوں والی جنتیں ہیں. وَالسَّفِيرُ فِي هَذَا الْعَقْدِ, اور اس معاہدے میں معاہدہ کرانے والا سفیر, خیر خلقہ من الملائکۃ و اکرمہم وہو جبریل, وہ فرشتوں میں اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہے یعنی جبریل ہے, اور سب سے زیادہ معزز اکرمہم. و خیر خلقہ من البشر و اکرمہم علیہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انسانوں میں سے مخلوقات میں افضل اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے, اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد اعلن اللہ هذا العقد للبشریۃ کافۃ بقولہ, اور اللہ نے اس معاہدے کا اعلان تمام انسانوں کے لیے کر رکھا ہے اپنے اس قول کے ساتھ.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے. بس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی سبحان اللہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی مومنوں کی جانوں کا خریدار ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے. ایمان کا ہونا، اور ایمان صرف دل میں ہی نہیں ہوتا، ایمان کا مظاہرہ عمل میں ہوتا ہے، عمل ایمان کے اندر داخل ہے. تو ایسے مومن جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی کے بہت محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کو خریدا ہے. یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالی خریدے اور جس کے خریدار اللہ تعالی ہوں، پھر اس سے بڑھ کر تو کوئی شاندار چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
جی استاد جی، یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پھر حدیث کا پڑھنا کیا ہماری زندگی میں ہے،
شامل ہے جی.
شامل ہے یا نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام 360 میں ایک ایپ میں آتا ہے، حدیث ساتھ ہوتی ہے قرآن کے نا، تو اگر اس میں روٹین بنا لی جائے روزانہ تین احادیث یا دو احادیث یا ایک، تو سادہ جی اسی طرح آپ نے آپ کے جو الہدا کے جو ہمارے ایپس ہیں، اگر ان میں بھی اگر یہ پورشن ڈال دیا جائے حدیث کا، تو اس میں آپ کی آواز میں آتی ہے حدیث بہت ہی پیاری جو ہم نے SP3 کورس کیا ہے، تو وہ اگر اس میں ایڈ ہو جائے نا تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جائے کہ ہم روزانہ وہاں سے سنیں اور پڑھ بھی لیں. تو اس طرح تلاوت کے ساتھ ساتھ صبح میں ایک یا دو یا تین حدیث کی روٹین بن سکتی ہے.
ان شاء اللہ دیکھتی ہوں اس کو.
استاذ جی جو انہوں نے بات کہی نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلوا دیا، تو استاذ جی اتنی لمبی لسٹ ہے نقصانات کی، کتنی لمبی لسٹ انہوں نے بتائی جو ہم ویسے ریئلائز نہیں کرتے کہ کیا 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 کیا.
کیونکہ یہ دین ہماری پرائرٹی نہیں رہا، ہر چیز میں صرف دنیا کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کی رونق، دنیا کی زینت، دنیا میں کون ترقی کر گیا، دنیا میں کون آگے بڑھ گیا. ہمارا کوئی ہے کرائیٹیریا کہ کون دین میں آ گیا، کون قرآن میں آ گیا، کون اخلاق میں آ گیا؟ یہ معیار ہی نہیں رہا ہمارا، کیونکہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں نا.
استاد جی کتنے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ عام سی چیزیں ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں. بے شمار ہم نے قصے ایسے سنے ہیں کہ کئیوں کو پتھر مل گئے اور ان کو پتا نہیں تھا یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، یا کوئی کسی کو کوئی گولڈ کی چیز ملی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید چاندی کی ہے یا کیا ہے یا اس کا کوئی قیمت نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے اور سنت دی بھی، اور ہمیں اس کا احساس ہی
قیمت
نہیں
معلوم
کہ یہ کتنا قیمتی چیز ہے ہمارے
اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جانا. خوش قسمت ہے آپ لوگ جنہوں نے ساری دنیا کے کام چھوڑ کر اس دور میں یہ وقت نکالا کہ قرآن کے ساتھ اپنا سال ڈیڑھ دن رات گزاریں اور اس کو پڑھیں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں. وقد اوجب اللہ علی کل عبد واجبین، اور اللہ نے ہر بندے پر دو واجب عائد کیے ہیں، واجب بینہ و بین اللہ و واجب بینہ و بین الخلق. ایک وہ واجب جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور ایک وہ واجب جو بندے اور مخلوق کے درمیان ہے. یعنی کچھ ہماری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے اور کچھ مخلوق کے تعلق سے. فَأَمَّا الْوَاجِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِهِ، تو جو بندے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان واجب ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا. وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے کی عبادت کرنا. وَإِثَارُ طَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت کو ترجیح دینا. وَتَجَنُّبُ مَعْصِيَتِهِ، اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. وَكَمَالُ تَقْوَاهُ، اور اس کا کمال تقوی اختیار کرنا. تو کیا چیز ہے؟ ایمان، عبادت، اطاعت اور تقوی. اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے بھی پرہیز اور کمال تقوی اختیار کرنا. وَأَمَّا الْوَاجِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ فَهُوَ أَن تَكُونَ مُخَالَطَتُهُ لَهُمْ تَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى عِلْمًا وَعَمَلًا. اور جو بندے اور مخلوق کے درمیان واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کی بنیاد پر ہو. یعنی لوگوں کے ساتھ جو خیر کے کام ہیں ان میں ان کو سپورٹ دیں. لا تعاوناً علی الاسم والعدوان کما قال سبحانہ، نہ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ تعاون، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ والبر کلمۃ جامعۃ لجمیع انواع الخیر، اور بر نیکی کا ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو خیر کی تمام اقسام کو سمیٹے ہوئے، ہر خیر نیکی بھلائی بر کے لفظ میں آ جاتی، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ والاثم کلمۃ جامعۃ لجمیع انواع الشر التي تهلك الانسان، اور اثم یعنی گناہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو شر کی تمام اقسام کو سمیٹے ہوئے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی اثم یا گناہ جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، جو انسان کی تباہی کا باعث ہیں۔ ہم عام طور پر گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سو واٹ، پھر کیا ہوا، حالانکہ ہر گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر قاتل ہے انسان کے لیے۔ وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ طَاعَةً وَقُرْبَةً حَتَّى يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَنِ الْإِيمَانِ، اور ہر عمل جب تک کہ اس کا منبع اور سرچشمہ ایمان نہ ہو وہ اطاعت اور قرب الہی کا باعث نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے اللہ کے قرب نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو۔ سب رائے گاہ ہے، ہر نیک عمل ضائع جب تک ایمان نہ ہو۔ فَيَكُونُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمَحْضُ، تو اس عمل پر ابھارنے والی چیز خالص ایمان ہو، لا العادت ولا الہوا، نہ کہ انسان کی عادت اور اس کی خواہشات یا معمول اس کا، یعنی نیک کام پر ابھارنے والی چیز ایمان ہو، نہ کہ چونکہ آئی لائک اٹ تو میں اس لیے کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے ایسا کرنا ویسا کرنا اور وہ اچھا کام ہو۔ اگر ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہے تو وہ خالی اچھا کام اللہ کے ہاں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کی عادت ہے۔ تو عبادت جو ہے اس کو عادت سمجھ کے نہ کریں، مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہے اس لیے مجھے ہر جگہ پڑھنی ہوتی، اس کی وجہ بھی ایمان ہو۔ اور کیا نہ ہو، ولا طلب المحمدتی والجاہ، اور نہ تعریف، محمدہ حمد سے، نہ ہی تعریف کی خواہش ہو اور نہ منصب کا حصول کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ یہ میرے سی وی میں آ جائیں اور اس کی وجہ سے مجھے ایک اچھی جاب مل جائے۔ بل لابد ان یکون مبدؤہ محض الایمان، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی ابتدا خالص ایمان ہو۔ وغایتہ ثواب اللہ وابتغاء مرضاتہ وہو الاحتساب، اور اس کی غرض و غایت اور انتہا اللہ کا اجر و ثواب ہو، یعنی اس کا مطلوب، اس سے نتیجہ اس کا، اور اس کی رضا کی طلب اور حصول ہو، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب۔ من صام رمضان ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ جو احتساب کا لفظ ہے یہ اسی معنی میں ہے، یعنی ابتدا ایمان سے ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ سے اجر و ثواب چاہنا ہو اور اسی کی طرف انسان کا دھیان ہو۔ بل اسم والعدوان فی جانب النہی نظیر البر والتقوی فی جانب الامر، اور اللہ کی نہی اور ممانعت کے پہلو میں گناہ اور زیادتی کی وہی مثال ہے جو اللہ کے حکم کے پہلو میں نیکی اور تقویٰ کی ہے، یعنی کیا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو نیکی کرنے کی وجہ ہے۔ والفرق بین الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے درمیان فرق یہ ہے، ان الاثم ما کان محرم الجنس کالزنا والسرقة والکذب ونحو ذلک، کہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کی پوری جنس حرام ہوتی ہے، یعنی آل ٹوگیدر حرام ہے، جیسے زنا، چوری، جھوٹ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ والعدوان ما کان محرم القدر والزیادت، اور زیادتی وہ ہے جس میں مخصوص مقدار پر اضافہ حرام ہو، بأن يتعدى ما ابيح له منه الى القدر المحرم، کہ جو مقدار اس کے لیے جائز کی گئی ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر حرام تک پہنچ جائے، یعنی رخصت سے باہر نکل کے حرام کی حد میں داخل ہو جائے۔ کما اذا اتلف علیہ شیئا فاتلف اضعافہ، جیسے کہ اگر اس کی کوئی چیز تباہ کر دی جائے، کوئی خراب کر دے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ تباہ کر دے کسی کی واپس۔ او کان یتزوج خامسۃ، یا یہ کہ پانچویں شادی کر لے پانچویں عورت سے، او یتا امرأته فی حیضها ونفاسها او دبرها، یا وہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں یا غیر فطری راستے سے صحبت کرے، یعنی سیکس کرے۔ اب اعتدا فی الدعاء، یا دعا میں زیادتی کرے، یعنی ایسی دعائیں مانگے کہ جو درست نہیں، مثلا یہ کہ اللہ مجھے رسول بنا دے، تو یہ دعا اصلاً ہی غلط ہے، چاہے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، یا اگر لڑکی ہے تو اللہ مجھے لڑکا بنا دے، تو یہ دعا میں زیادتی ہے، یعنی حرام قسم کی دعائیں ہیں، ان کو منع ہے ایسی دعائیں کرنا. او زیادہ رکعتن فی الصلاۃ، یا نماز میں ایک رکعت کا اضافہ کر لے، کہ نہیں سارے چار پڑھتے ہیں تو مجھے پانچ پڑھنی ہے کیونکہ مجھے ثواب زیادہ لینا ہے، تو یہ زیادتی ہے، عدوان ہے. او اخذ اکثر من حقہ ونحو ذلک، یا اپنے حق سے زیادہ لے لے یا اسی طرح کی کوئی چیز، یعنی بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے وراثت ہے اس میں آپ کا حق ہے ایک، یا آپ کی ایک سیلری ہے مقرر مقدار میں اور وہ کچھ اور بینیفٹس اس طرح لے لے کہ جو اس کا حق نہیں بنتے، یا یہ کہ کسی دوسرے کا حق ہے اور مثلا کام کسی اور نے کیا اور فائدہ وہ اٹھا لے. وَالتَّقْوَى بِاعْتِبَارِ مَا يَتَّقِيهِ الْإِنسَانُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اور جس چیز سے انسان پرہیز اور بچاؤ کرتا ہے اس لحاظ سے تقوی کی تین قسمیں ہیں. فَتَارَةً تُضَافُ إِلَى اللَّهِ، بس کبھی تو تقوی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَنْ يُتَّقَى وَيُخَافُ وَيُرْجَى، کیونکہ اللہ سب سے عظیم ہے جس سے تقوی کیا جاتا ہے، خوف کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ ہے اتقوا اللہ، ٹھیک ہے. وَتَارَةً تُضَافُ إِلَى مَكَانِ عُقُوبَةِ اللَّهِ كَالنَّارِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور کبھی یہ تقوی اللہ کی سزا کی جگہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا النَّارِ، وہاں اوپر کیا تھا اتقوا اللہ، اور یہاں ہے وَاتَّقُوا النَّارِ التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا.
واتقوا النار التی اعدت للکافرین.
وتارۃ تضاف الی زمان عقاب اللہ کیوم القیامت کما قال سبحانہ، اور کبھی اللہ کے عذاب کے زمانے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسا کہ قیامت کا دن ہے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. وَمَعِيَّةُ اللَّهِ وَنُسْرَتُهُ تَكُونُ مَعَنَا فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ، اور ہمارے ساتھ اللہ کی معیت یعنی ساتھ اور نصرت یعنی مدد درج ذیل حالات میں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ الاولى نمبر ون، حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الايمان والتقوى والاحسان ونحوها كما قال سبحانه، جب ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ایمان، تقوی اور احسان اور ان جیسی دیگر صفات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن. تو متقین محسنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان کر دیتا ہے. الثانیہ، حین نمتثل اوامر اللہ ونطیعہ کما قال سبحانہ، دوسری حالت جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا یعنی ان احکامات پہ عمل نہیں کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی اطاعت عبادت فرما برداری کرتا ہے. الثالثہ حین نقوم بالدعوۃ الی اللہ وندحی بما نملک من اجل اعلاء کلمۃ اللہ. جب ہم اللہ کی طرف دعوت دینے کے عمل کو قائم کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ہماری ملکیت میں جو کچھ ہو ہم اس کو قربان کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو، دین ترقی کرے. وَنَشْرِ دِينِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى وَهَارُونَ حِينَ ذَهَبَ لِدَعْوَةِ فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ. اور اس کے دین کی نشر و اشاعت ہو جیسا کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا جب وہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے.
قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
فرمایا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا، میری مدد آئے گی تمہارے لیے. واللہ سبحانہ انزل للبشر لباسین. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے دو لباس اتارے ہیں، لباسین ظاہرا یواری العورت ویسترها، ایک ظاہری لباس جو پردہ پوشی کرتا ہے اور انسان کے ستر کے لائق مقامات کو چھپاتا ہے، جسے ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، ڈریسز پہنتے ہیں. ولباسا باطنا من التقوی یجمل العبد ویسترہ. اور ایک باطنی لباس ہے، وہ تقویٰ کا لباس ہے جو بندے کو حسن و جمال دیتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. فَإِذَا زَالَ عَنْهُ هَذَا اللِّبَاسُ انْكَشَفَتْ عَوْرَتَهُ الْبَاطِنَةُ كَمَا تَنْكَشِفُ عَوْرَتَهُ الظَّاهِرَةُ بِنَزْعِ مَا يَسْتُرُهَا. تو جب اس کا یہ لباس زائل ہو جاتا ہے تو اس کا باطنی ستر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ظاہری ستر منکشف ہو جاتا ہے اس لباس کو کھینچنے سے جو اس کو چھپا رہا تھا، جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروایا گیا تھا. تو اسی طرح انسان کا ایک باطنی لباس ہے. واللباس وستر العورت زینۃ للانسان. اور لباس اور پردے کے لائق مقامات کو چھپانا انسان کے لیے زینت ہے. وستر لعوراتہ الجسدیتی، اور اس کے جسمانی پردے کے لائق مقامات کو چھپانا ہے. کما ان التقوی لباس، جیسا کہ تقوی بھی لباس ہے. وستر لعوراتہ النفسیتی، اور ستر ہے اس کے نفسیاتی پردے کے لائق مقامات کے لیے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون.
اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ جو عورات نفسیہ ہیں یہ جب اٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آگے وہ وضاحت کریں گے. والفطرۃ السلیمۃ تنفر من انکشاف سوءاتها الجسدیۃ والنفسیۃ. اور فطرت سلیمہ, سلامت فطرت جس انسان کی ہوتی ہے, جس طرح بچے فطرت پر ہوتے ہیں, جسمانی اور نفسیاتی پردے کے لائق مقامات کے کھلنے سے بدکتی ہے, اس کو پسند نہیں آتا کہ اس کا لباس اترے. وتحرس علی سترہا ومواراتہا, اور وہ ان کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے پر حرص کرتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ درست لباس نہیں پہنتے اور لباس پہن کے بھی ننگا ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے نا کہ خاص طور پر ایسی عورتوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں. فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها, نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی. وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوں, چاہے وہ ٹائٹ لباس ہو اور چاہے وہ سی تھرو ہو, یہ اب ہم سب کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ویسے تو موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ان کی ہپس وغیرہ, ان کے لیگز کا سائز سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لباس پہن کے تو آپ اپنی خوبصورتی کو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ڈریسنگ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں, کبھی اپنے اس حلیے کو بھی دیکھ لیا کریں کہ کہیں میں نے اسکن ٹائٹ یا ویسے ٹائٹ تو نہیں پہنا ہوا کہ میرے جسم کے اعضاء دکھ رہے ہیں. اور ویسے بھی گھر کے کپڑوں میں گھر سے باہر نکلنا, جہاں مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, چاہے بازار ہو یا سڑک ہو یا کچھ بھی ہو, اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات الودہ آتے ہوئے جلباب پہن لیتے ہیں اوپر, گھر کے کپڑوں کے اوپر, کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا سورۃ الاحزاب میں, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر اپنے جلباب ڈالیں. اور جلباب گھر میں تو نہیں پہنتے نا, وہ تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے. گھر میں تو قمیض شلوار پہنتے ہیں یا کوئی بھی ڈریس جو ہمارے لوکل کسی ٹریڈیشن کا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں, تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے جلباب ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی ایسی خواتین کی جو گھر کے ڈریس میں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ کسی مارکیٹ میں ہی جائیں, تو تب بعض لوگ اپنے گراج میں کھڑے ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ان کا دوپٹہ بھی غائب ہوتا ہے بعض وقت, اور جب گھر سے نکل لیں گے ابایا پہن لیتے ہیں. یہ کس کو دکھانے کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر تو ہر جگہ کرنا چاہیے نا. تو بہرحال جب فطرت سلیم نہیں رہتی تو پھر انسان کو حیا بھی نہیں رہتی. کما ان تقوی لباسن, تقوی بھی ایک لباس ہے. والفطرت السلیمۃ تنفر من انکشاف سوءاتها الجسدیت والنفسیت وتحرس علی سترها ومواراتها والذین یحاولون تعریت الجسم من اللباس. اور جو لوگ جسم کو لباس سے اریاں یعنی ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وتعریت النفس من التقوی, اور نفس کو تقوی سے اریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ومن الحیاء من اللہ ومن الناس, اور نفس کو اللہ سے اور لوگوں سے حیا سے اریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, والذین یطلقون السنتهم واقلامهم لتاسیل هذه المحاولتی, اور جو لوگ اپنی زبانوں اور اپنی قلموں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کوشش کی بنیاد ڈالنے کے لیے, ہم الذین یریدون سلب الانسانی خصائص فطرتہ, یہی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انسان سے اس کی فطرت کی خصوصیات کو چھین لے, فطرت مسخ کر دے ان کی. ونزع زینت الداخلیت والخارجیت, اور اس کی اندرونی اور بیرونی زینت کو اتار دے, والتی صار بها انسانا, وہ جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے. اگر تقوی نہ ہو تو انسان انسان ہی نہیں ہے. وہ اپنے حق میں بھی ظالم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے جہاں موقع مل جائے. وهم الذين يريدون اسلام الانسان لعدوه الشيطان, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس کے دشمن شیطان کے حوالے کر دیں, اس کے دشمن شیطان کے حوالے کر دیں, ليتولى كشف سوءته, تاکہ وہ خود اس کے ستر کو ننگا کرنے کی ذمہ داری لے لے. ان العري فطرة حيوانية, بے شک ننگا رہنا جانوروں کی فطرت ہے. ولا يميل الانسان اليه, اور انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا, الا وهو يرتكس الى مرتبه ادنى من رتبه الانسان, مگر اس حال میں کہ وہ الٹا ہو جاتا ہے انسان کے مرتبے سے گر کر, یعنی جانوروں کے مرتبے کی طرح, یعنی اس کے اندر حیوانی صفات زیادہ آ جائیں تو پھر اس کو لباس پہننے اور نہ پہننے میں فرق محسوس نہیں ہوتا، ننگا ہونے یا ننگا کسی کو دیکھنے میں، یہ حیوانی خصوصیت ہے اس کے اندر. وَإِنَّ رُؤْيَةَ الْعُرْيَ جَمَالًا هُوَ كَرُؤْيَةِ الْكُفْرِ فَلَاحًا. اور عریا رہنے کو حسن سمجھنا، ننگا ہونے کو خوبصورتی سمجھنا، ایسا ہی ہے جیسے کفر کو کامیابی سمجھنا. یعنی اگر آپ سلیو لیس پہن کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، یا سی تھرو ڈریس پہن کے سمجھتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو ایسے ہی جیسے کوئی سمجھے کہ کفر کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا. وذلک انتکاس فی الذوق، اور یہ انسان کے ذوق کا انتکاس یعنی الٹ جانا ہے. والعقل البشری قطعا، اور قطعی طور پر عقل کا بھی الٹ جانا ہے. والعری النفسی من الحیاء والتقوی، اور نفسیاتی طور پر حیا اور تقوی سے عریا ہونا. وَهُوَ مَا تَجْتَهِدُ فِيهِ أَقْلَامٌ وَأَفْلَامُ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَهُوَ النَّكْسَةُ وَالرِّدَّةُ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ. اور نفسیاتی طور پر اور حیا اور تقوی سے اریاں ہونا، یعنی اندر ہی حیا نہ ہونا دل میں، وہ اریانیت ہے جس میں کوشاں ہے اہل باطل کی قل میں اور فل میں، یہ الٹا ہو جانا ہے اور پھر جانا ہے جاہلیت کی طرف. یعنی جن کا دین ایمان نہیں ان کے لیے تو کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، وہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس میں اریانی ہے، فحاشی ہے، ایسی فلمیں بناتے ہیں جس میں سب کچھ فحش ہے، سب کچھ کھلے عام کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے بھی دیکھ دیکھ کے اتنے ڈیسینسیٹائز ہو جاتے ہیں کہ ان کو برا بھی نہیں لگتا، دیکھنا بھی برا نہیں لگتا، اور پھر دیکھ دیکھ کے وہی چیزیں اپناتے ہیں، ویسے ڈریسز پہننے لگتے ہیں، ویسے سٹائل اختیار کرنے لگتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا لائف سٹائل صحابیات والا لائف سٹائل ہے، یا ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بے دین لوگوں کا لائف سٹائل ہے. آخر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم پہ چلے تھے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ چلے تھے. والتزود فی السفر شأن العقلاء، اور سفر میں زیادہ راہ لے کر جانا عقل مندوں کا حال ہے. عقل مند لوگ سفر کرنے کے لیے اپنا زیادہ راہ ساتھ لے جاتے ہیں. فَإِنَّ فِيهِ الْاِسْتِغْنَاءَ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ، کیونکہ اس سے بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنا 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 کھانا ہے، اس کے پاس اپنا پیسہ ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں. وَالْكَفَّ عَنْ سُؤَالِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور ان سے ان کے مال مانگنے سے بچ جاتا ہے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے. وَفِي الْإِكْثَارِ مِنْهُ نَفْعٌ وَإِعَانَةٌ لِلْمُسَافِرِينَ، اور اگر انسان زیادہ رہ لے جائے تو اس میں فائدہ اور دوسرے مسافروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے. وَزِيَادَةٌ قُرْبَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حاضہ فی سفر الدنیا، اور یہ رب العالمین کے قرب میں اضافہ ہے جبکہ دنیا کے سفر کا حال ہے. یعنی آپ جس سے گھر سے نکلے ہیں، کسی پکنک میں جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں چیز، اور جو ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں کہ شاید کسی اور کو ضرورت پڑ جائے، کھانا ہو، پانی ہو، کوئی نٹس ہوں، ڈرائی فروٹس ہوں، کچھ بھی. یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو آپ یعنی کہ کامیابی کے سفر پر ہوتے ہیں. وَأَمَّا الزَّادُ الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ زَادُ التَّقْوَى، اور جو حقیقی زاد راہ ہے وہ تو تقوی کا زاد راہ ہے. الَّذِي هُوَ زَادٌ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، جو کہ آخرت کے گھر کی طرف زاد راہ ہے. ہم سب کا سفر تو شروع ہو چکا ہے، اور ہر روز ہماری زندگی کم ہو ہی رہی ہے، اور ایک دن جا لینڈ کرنا ہے وہاں، اور پتہ نہیں کتنے سو سال تک وہاں رہنا ہے اس قبر میں. وہاں کیا سامان کام آئے گا؟ وہاں تو تقوی ہی کام آئے گا. وَهُوَ الْمُوصِلُ لِأَكْمَلِ لَذَّةٍ، اور یہ کامل ترین لذتوں کی طرف پہنچانے والا ہے. یعنی مومن جو تقوی لے کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا پھر اچھا استقبال بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے قبر بھی حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کا لباس آتا ہے. دنیا کا کفن معمولی بھی پہنا ہوا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے جنت کا لباس دے دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے نظارے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور قبر اس کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا سامان لے کر گیا ہے، ایسا زیادہ راہ لے کر گیا ہے کہ جس سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے آگے. اور اگر یہ زیادہ راہ نہیں ہے، تقوی ساتھ نہیں، تو گھر والے بھی سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں جو جمع کی تھی نا، سارا مال متا اکٹھا کے، وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد بھی پیچھے رہ جاتی، اور انسان خالی ہاتھ آگے پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی سنوائی نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں. اس سفر پہ خود ہی ساتھ کچھ لے جانا پڑے گا، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہی ہے. ہم بہت ڈیلوڈڈ ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں آگے کیا چاہیے. کیسی قبر چاہیے. ہم آپ دیکھیں کتنا سپینڈ کرتے ہیں اپنے گھروں کے بیڈ رومز کو خوبصورت بنانے کے لیے, اچھے اچھے پردے لگانے کے لیے, اچھے کارپٹ بچھانے کے لیے, ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں, ہر طرح کی ڈیکوریشن, یہ اچھا نہیں لگ رہا, یہ پرانا ہو گیا, اس کو چینج کر لینا چاہیے. سارا ہمارا مال اسی پہ لگا چلا جا رہا ہے. زیادہ زیادہ آرام دہ, اور جتنا آرام دہ زیادہ اتنی غفلت زیادہ, اور اس مال کا کچھ حصہ بھی نہیں نکالتے کہ اللہ کے دین کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے یا کسی بھی طرح اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کچھ مال نکال لیں. یہیں بڑھتا چلا جائے, یہیں زیادہ ہوتا چلا جائے, اور ہم خوش بھی اس پہ بڑے ہوتے ہیں کہ اب اتنا مل گیا. وہ اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کرتے ہیں. ہم اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, خالی ہاتھ لوگ قبروں میں جا رہے ہوتے ہیں, اور آگے ان کے ساتھ ان کا اعمال نامہ ہی, اور تو کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا, جتنا مرضی کما لیں اور بڑھا لیں. یہاں وَأَجَلِّ نَعِيمٍ دَائِمٍ وَهُوَ الْمُوصِلُ لِأَكْمَلِ لَذَّةٍ وَأَجَلِّ نَعِيمٍ دَائِمٍ أَبَدًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور یہ کامل ترین لذتوں کی طرف پہنچانے والا ہے, اور سب سے بڑی اور بھاری نعمتوں کی طرف جو دائمی ہوگی. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے,
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
اور تم زاد راہ لے لو, پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے, اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو. کبھی بھی بے فکر نہ ہو کہ ہاں بہت کما لیا آخرت کے لیے. کبھی ہم نے کہا آخرت کے لیے بہت کمایا, یہ کما رہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے. کتنی دفعہ سوچتے ہیں اپنی کس وقت کے ساتھ, کس صلاحیت کے ساتھ, کس مال کے ساتھ, کس چیز کے ساتھ ہم سوچتے ہیں یہ میری آخرت کے لیے, یہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھا ہوا ہے. اپنے لیے بنا چکتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں, بچوں کے لیے بنا لیتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں, اپنی قبر یاد ہی نہیں. وہ اہل الایمان والتقوی هم الفائزون بالسعادۃ فی الدنیا والآخرۃ کما قال سبحانہ. اور ایمان اور تقوی والے لوگ وہی ہیں جو دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کو پانے والے ہیں, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا,
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
خبردار, بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی, لا تبدیل لکلمات اللہ, جیسے نا لا الہ الا اللہ, لا نفی جنس ہے یہ, کہ ہو سکتا ہی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی, اصل کامیابی یہ ہے جو جس کو ہم ہر وقت بھولے رہتے ہیں اور دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, اور وہ اتنی ہاتھ آتی ہے جتنی ہماری قسمت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو اٹھنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں کر سکتی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور کون سی چیزیں ہیں جن سے مجھے بچنا ہے, مجھے چھوڑ دینی ہے. آج سے نیت کریں کہ یہ چیز میں نے بس اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینی ہے, چاہے میرے نفس کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.